خاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في موضع آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب سري معاوية، من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، إن وليتم الأمر فاتق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام کراچی کے غیور نوجوانوں اور دوستو، علاقہ لیاری کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں ایک مرتبہ پہلے بھی حاضری ہوئی تھی. میں آپ کو معلوم ہے کہ آج 25 روزہ دورے کے بعد آسٹریلیا، فجی آئی لینڈ اور تھائی لینڈ کے دورے سے واپس آ رہا ہوں، اور یہاں کے دوستوں نے مجھے چند روز قبل وہاں فون کر کے آج کا یہ پروگرام طے کیا تھا، اور یہاں آتے ہی یہ خبر ملی کہ 5 فروری سے جو کاروان سپاہ صحابہ کی ریلی پنجاب میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد ناموس صحابہ کے بل کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، اس کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب نے تقریباً 1000 کارکن ہمارے آج 3 فروری تک گرفتار کر لیے ہیں. یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ کاروان سپاہ صحابہ کا یہ پروگرام کسی تشدد اور کسی زیادتی پر مبنی نہیں ہے، लेकिन हुकूमत ने बड़ी ज्यादती करके हमारे कारकुनों को बिला जवाब गिरफ्तार किया है। इसीलिए मुझे यहां से अपने घर फैसलाबाद में जाने के बजाय लाहौर जाना पड़ रहा है, और पंजाब हुकूमत ने मुजाकरात के लिए मुझे कहा है कि आप हमसे इस सिलसिले में बात करें। बहरहाल ये बड़ी ज्यादती है कि एक पुरअमन जमात को जिसका प्रोग्राम खालिस नामूस सहाबा का तहफ्फुज़ है उसे तशद्दुद पर उभारा जाए या तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, ये पंजाब हुकूमत की ज्यादती है जिसके खिलाफ इहतजाज करना हमारा हक है। मेरे नौजवान भाइयों साथियों, ये आज का प्रोग्राम कातबे वही कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर है, और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसी बरगुजीदा शख्सियत के बारे में और एक ऐसे मुकद्दस इंसान के बारे में, एक ऐसी बेमिसाल नापगाए रोजगार नादराए रोजगार अबकरी सिफ्त शख्सियत पर आज गुफ्तगू हो रही है जिसके एहसानात से ये उम्मत मुहम्मदिया 1400 साल में भी सबकदोश नहीं हो सकी, और जिसके एहसानात का बदला पूरी उम्मत मुसलमान नहीं दे सकी। अगर हजरत ये क्या करते हो, पागल बन गए, जलसा कर रहे हो, इश्तिहार रहने दो, छोड़ो, पागल होगा तुम भी, मेरी बात समझो। मेरे भाइयों, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत बड़ी जामे और हम अगीर हैं। आपके बारे में मुसलमानों की बड़ी तादाद लाइलमी का शिकार है, और मैं हमेशा अपनी तकारीर में ये बात कहता हूं, क्योंकि मैंने आज से 10 साल पहले हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला पर एक किताब लिखी थी जो आप में से बहुत से दोस्तों की नजर से गुजरी होगी, सैयदना मुआविया के नाम। मैं अपने दोस्तों से हमेशा ये कहता हूं, और अपनी किताब में भी मैंने शायद इसको लिखा है, कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला हो 144,000 सहाबा का दरवाजा है। हजरत मुआविया 144,000 सहाबा का दरवाजा है। दरवाजा सहाबा का जो महल है, सहाबा का जो गुलिस्तान है, सहाबा का जो गुलशन है, मोहम्मद मुस्तफा का ये जो बाग है, इस बाग में जितने भी फूल हैं उन फूलों को कोई खिजां आकर नुकसान ना पहुंचाए। ये जो बागे सहाबा है, इस बागे सहाबा का दरवाजा मुआविया बिन अबू सुफियान है रजी अल्लाह। अगर आप इस गुलशन मोहम्मद की हिफाजत करना चाहते हैं तो इस दरवाजे की हिफाजत करें, दरवाजे पर बैठ जाएं, दरवाजे की चौखट पे सर रख दें, दरवाजे की चौखट पे पैरा दें, दरवाजे की चौखट पे सब कुछ लुटा दें। दुनिया का कोई बेईमान जब दरवाजा नहीं गुजरेगा तो ना अबू बकर तक पहुंच सकता है, ना उमर तक पहुंच सकता है, ना उस्मान और अली तक पहुंच सकता है। दरवाजा मजबूती से थामो। मुआविया बिन अबू सुफियान सहाबा का दरवाजा है, और सिपाही सहाबा इसी चौखट पर पहरा दे रही, और सिपाही का काम पहरा देना। हम लोग लीडर नहीं, कोई सरदार नहीं, कोई कायर नहीं, हम लोग तो सिपाही हैं, और सिपाही का काम पैरा देना होता है। सिपाही हमेशा पैरा दिया करता है। हम लोग पहरेदार हैं, हम लोग चौकीदार हैं, हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं, हम रजाकार हैं। और चौकीदारों का काम क्या होता है कि पहरा दे, चौकीदार पहरे देता है। आपके मोहल्ले में और आपके इस इलाके में रात को चौकीदार जब पहरा देता है तो वो लोगों से कहता है जागो जागो जागो। लेकिन अगर उस चौकीदार के अलावा 10 आदमी किसी चौक में रात को शोर मचाएं तो सुबह को तुम इहतजाज करते हो कि उन लड़कों ने हमें रात को सोने नहीं दिया। लेकिन चौकीदार जो सारी रात कहता है जागो जागो, उसे किसी ने नहीं कहा कि तूने हमें सोने नहीं दिया, इसलिए कि चौकीदार की ड्यूटी है कि वो लोगों को जगाए, चौकीदार की ड्यूटी है कि वो लोगों को बेदार रखे। और अगर चौकीदार रात को बेदार ना करे तो सुबह को लोग कहते हैं कि चौकीदार की रात आवाज नहीं आई, चौकीदार कहीं सो तो नहीं गया, चौकीदार को जागना चाहिए था, चौकीदार को जगाना चाहिए था। तो सिपाही सहाबा के लोगों, दुनिया में जितनी भी जमातें हैं वो लीडरों की जमातें होंगी, कायदीन की जमातें होंगी, इक्तदार की जमातें होंगी, दौलत की जमातें होंगी, लेकिन ये सिपाही सहाबा चौकीदारों, रजाकारों, सिपाहियों, नौकरों, गुलामों की जमात है जो मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा के महल पर पहरा दे रही। मेरे भाइयों, हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला की शख्सियत के बड़े पहलू, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सामने तफसील के साथ हजरत मुआविया का जिक्र करूं। अगर आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है सफर की वजह से, लेकिन आपका शौक और जज्बा देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं तकरीर करूं और आपके सामने हजरत मुआविया की मोहब्बत के फूल आपके दामन में डालूं। चाहते हैं आप? और अगर आपने तवज्जो फरमाई तो इंशाल्लाह आज जरूर बाद ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो शायद आप पहली मरतबा सुनेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी तवज्जो की जरूरत, तवज्जो चल है तवज्जो। मेरे भाइयों, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा का दरवाजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 144,000 गुलामों का दरवाजा मुआविया बिन अबू सुफियान है। इस दरवाजे को थामो, इसकी हिफाजत करो, इसकी चौखट पे बैठ जाओ, कोई दुश्मन इस दरवाजे को फलाम ना सके, कोई दुश्मन इस दरवाजे को उखाड़ ना सके, कोई दुश्मन इस दरवाजे को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जब ये दरवाजा मजबूती से थामोगे तो अबू बकर उमर तक तो आदमी तब पहुंचेगा कि इस दरवाजे को फलाम दे। जब दरवाजा आपने थाम लिया, जब मुआविया बिन अबू सुफियान की मोहब्बत का तेज आपने जला लिया, जब मुआविया बिन अबू सुफियान की मोहब्बत की मशाल आपने परोजा की, तो दुनिया की कोई ताकत अबू बकर उमर उस्मान अली और 144,000 सहाबा से आपको दूर नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु किस तराजू पे तोलना चाहिए, कौन सा तराजू है, कौन सा मेयार है, कौन सी कसवटी है कि जिस पर अमीर मुआविया को तोला जाए, उसको परखा जाए, उसको देखा जाए, कौन सी कसवटी। 1400 साल से तारीख कहती है कि अमीर मुआविया में ये कोताही थी, ये गलती थी। तारीख के चीथड़े कहते हैं, तारीख के मन घड़त और बेबुनियाद सहीफे कहते हैं कि मुआविया बिन अबू सुफियान दुनियावी हुक्मरान था। मुआविया बिन अबू सुफियान ने कुरान और सुन्नत की नाउज बिल्ला खिलाफ वर्जी की थी। मुआविया बिन अबू सुफियान एक दुनियावी हुक्मरान था, उसने बादशाहत कायम की थी, उसका इख्तदार दुनिया की तरफ पर था, खिलाफत इस्लामिया की तरफ पर नहीं था। یہ تاریخ کہتی ہے. اور تاریخ کے وہ اوراق جنہیں خود ہمارے کئی سنی مقررین نے، سنی مورخین نے اور سنی مجتہدین نے جن کو تسلیم کیا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے حضرت معاویہ کی شخصیت کا وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ چند لمحوں کے بعد اس غلاظت بھری تاریخ کو مسترد کر دیں گے اور ان چیتڑوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور آپ ان تاریخوں کو پرکا کے برابر بھی اہمیت نہیں دیں گے، اس لیے کہ امیر معاویہ کو پرکھنے کے لیے ہم نے ترازو صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے صحیح ترازو نہیں دیکھا، صحیح کسوٹی نہیں دیکھی، صحیح معیار نہیں اپنایا کہ میں امیر معاویہ کو کس معیار پر پرکھوں، کس کسوٹی پہ پرکھوں. ایک شخص کے پاس مشکل آتا ہے، مشکل آتا جانتے ہو، یہ کستوری، یہ عطر عنبر، یہ کستوری، وہ مشکل آتا ایک آدمی کے پاس، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مشک نافع لے کر تو کہاں جاتا ہے، وہ مجھے آگے سے یہ جواب دے کہ میں مشک نافع لے کر لکڑی کے تال پر اسے تولنے جاتا ہوں، تو میں کہوں گا تیرے جیسا بے حس اور بے بس اور تیرے جیسا نا قدر شناس دنیا میں کوئی نہیں کہ تو نے عطر اور عنبر کو لکڑی کے تال پہ تولنے کی بات کی ہے، کہ مشک نافع کو تولنا ہے کسی جوہری کے پاس جاؤ، کسی قدر شناس کے پاس جاؤ، مشک نافع تو لکڑی کے تال پہ نہیں تولا جاتا، مشک نافع تو کسی بڑے اس قسم کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، مشک نافع تو جوہری کے پاس تولا جائے گا. تو ایک شخص کے پاس مشک نافع ہو اور وہ کہے کہ میں لکڑی کے تال پہ تولتا ہوں، تو میں کہوں گا تو نے مشک کی قدر نہیں پہچانی. میرے بھائیو، صحابہ مشک نافع ہے، امیر معاویہ مشک نافع ہے، جس طرح مشک نافع کو لکڑی کے تال پہ نہیں تولا جا سکتا، اسی طرح معاویہ بن ابو سفیان کو بھی تاریخ کے تال پہ نہیں تولا جا سکتا. مشک نافع کے لیے چوہری کی ضرورت ہے، تو معاویہ بن ابو سفیان کے لیے بھی قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے، حدیث کے ترازو کی ضرورت ہے. جس طرح مشک نافع کو میں چوہری کے پاس تولوں گا، اسی طرح میں معاویہ کو بھی قرآن کے ترازو پہ تولوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آج میں وہ ترازو اس اجتماع کے سامنے پیش کروں، وہ ترازو دے دوں، وہ تقریب تمہارے ہاتھ میں دے دوں، وہ میزان تمہارے سامنے رکھ دوں، وہ معیار تمہیں دے دوں، وہ کسوٹی تمہارے سامنے پیش کر دوں، اور وہ کسوٹی کھول کر تمہیں دے دوں، اور تمہیں کہوں کہ آؤ پرکھو ایک شخص کی شخصیت کو، ایک انسان کی قدر و قیمت کو، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو، اس کی سیاست کو، اس کے تجربے کو، اس کے تدبر کو، اس کی صلاحیت کو، اس کے اقتدار کو، اس کی زندگی کو، اس کی ابقریت کو، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے تقوی کو، اس کے طہارت کو، اس کی زندگی کے اطار کو، ایام کو، روز و شب کو، رات دن کو، وہ چلتا کیسے تھا، اٹھتا کیسے تھا، بیٹھتا کیسے تھا، گفتگو کیسے کرتا تھا، کرسی پہ آیا تو کیا کیا، سجدے میں آیا تو کیا کیا، رات ہوئی تو کیا کیا، دن ہوئے تو کیا کیا، وہ اقتدار پہ آیا تو کیا کیا، مدینے کی گلیوں میں آیا تو کیا کیا، مکے کے پہاڑوں پہ چڑھا تو کیا کیا، اس دنیا پہ پہنچا تو کیا کیا، افریقہ کے جزیروں میں آیا تو کیا کیا، آئے شام کی پہاڑیوں پہ آیا تو کیا کیا، افریقہ کی وادیوں میں آیا تو کیا کیا، مکران کے ساحل سے اترا تو کیا کیا، چین کی سرحدوں پہ آیا تو کیا کیا، مصر کی وادی پہ آیا تو کیا کیا. آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ معاویہ کیسا تھا، جس نے مراکش سے لے کر چین تک، پرتگال سے لے کر چٹاگان کی پہاڑیوں تک محمد کی نبوت کا پرچم لہرا دیا. تاریخ بندوں نے لکھی ہے، میرا قرآن خدا نے لکھا. میرے بھائیوں، 14 صدیاں بیت گئیں، مکھی پہ مکھی مار دی، ابن ابی محمد قلبی جو صحابہ کا دشمن تھا اور اشتر نخی جو عثمان غنی کا قاتل تھا اور وہ لوط بن یحییٰ جو شیعوں کا جھجنگ تھا، ان کی لکھی ہوئی تاریخوں میں میں اس شخص کو رکھوں جس کی جنت کا اعلان محمد مصطفیٰ نے مدینہ کی گلیوں میں کیا تھا. میں نہیں مانتا ہوں ایسی تاریخ کو، میں نہیں مانتا ہوں ان چیٹھڑوں کو، میں نہیں مانتا ہوں ان کتابوں کو. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرے سامنے اس سوال کا کوئی جواب دے. معاویہ کو بھونکنے والی زبان اور معاویہ کو لکھنے برا کہنے والا قلم اور معاویہ پر تنقید کرنے والا ذہن مجھے جواب دے. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. میں مانتا ہوں معاویہ سابقون الاولون میں سے نہیں تھے، میں مانتا ہوں مہاجرین میں معاویہ نہیں تھے، میں مانتا ہوں مدینہ کے انصار میں سے نہیں تھے. ان دونوں طبقوں کو چھوڑ کر قرآن نے جو تیسری بات کہی وہ تجھے کیوں بھول گئی؟ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. جنہوں نے مہاجرین کی پیروی کی، انصار کے نقشے قدم پہ چلے اور جنت ان پر بھی واجب ہو گئی. پڑھنے والے، وہ سابقون الاولون کا معنی کیا ہے کہ شروع میں کلمہ پڑھنے والے، وہ سابقون الاولون اسلام کا پہلا گروہ، من المہاجرین مہاجرین تھے، والانصار انصار تھے، دو گروہ ہیں مہاجرین اور. تم نے معاویہ کو برا کہا، تمہاری زبانیں تو ابو بکر و عمر پر بھی کھلتی ہیں، لیکن قرآن نے تیسری جگہ پر کہا والذین اتبعوهم، جس تیسرے گروہ نے ان لوگوں کی پیروی کی مہاجرین کی اور انصار کی، ان کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس تیسرے طبقے میں معاویہ شامل ہیں. مہاجرین اور انصار اور تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی ان سے اللہ راضی. چوڑا کہتا ہے میں نہیں راضی، کافر کہتا ہے میں نہیں راضی، خدا کہتا ہے میں راضی، بدماش کہتا ہے میں نہیں راضی، پروردگار کہتا ہے میں راضی، مورخ کہتا ہے میں نہیں راضی، اللہ کہتا ہے میں راضی، یہ بدماش کہتا ہے میں نہیں راضی، شیعہ کہے میں نہیں راضی، شیعہ نواز مورخ کہے میں نہیں راضی، شیعہ کے نقشے قدم پہ چلنے والا کہے میں نہیں راضی، اور معاویہ کے تقدس کو نہ جاننے والا کہے میں نہیں راضی. تو بھونکتا رہے، تو ناچتا رہے، تو اچھلتا رہے، تو کودتا رہے، اور جس سے خدا راضی اس سے سارا جہان راضی. میرے بھائیو، حضرت معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی بچپن سے سردار تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے. حضرت معاویہ کے سر کو دیکھ کر ان کے خاندان نے کہا تھا کہ اس کا سر کہتا ہے کہ یہ لڑکا سردار ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی آخری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4-5 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے. آپ کے لیے وضو کا پانی لانا امیر معاویہ کے ذمے تھا، وضو کا پانی. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رسول اللہ کو وضو کرا رہے تھے، وضو کے بعد جو پانی بچا حضور علیہ السلام نے وہ پانی اپنی چلو میں لیا, انگلیوں میں لے کر حضرت معاویہ کے چہرے پر مارا. وہ پانی کے جو قطرے تھے وہ لے کر حضرت معاویہ کے چہرے پر مارے, اور چہرے پر مار کر حضور نے فرمایا, یا معاویہ, اے معاویہ, ان ولیتم الامر فاتق اللہ, جب تجھے اللہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. اس وقت خلافت ابو بکر کی بھی قائم نہیں ہوئی. ترتا ہوں تو مجھے اتنے موتی نظر آتے ہیں کہ میں ششدر رہ جاتا ہوں. امیر معاویہ متغلب ہوتے, متغلب کا معنی زبردستی قبضہ کرنے والے, یا متسلط ہوتے یا زبردستی تسلط قائم کرنے والے ہوتے تو آج اللہ کا رسول فرما دیتا کہ حکومت نہ لینا, حکومت ملے تو نہ لینا. امیر معاویہ کے چہرے پر نبی نے چھینٹے مار کے فرمایا, جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. وفات کے وقت باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے, بیٹا میں جا رہا ہوں, اللہ سے ڈرنا. اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بیٹا اللہ سے پہلے نہیں ڈرتا, اس کا یہ معنی نہیں ہوتا. تو حضور اس کا معنی شفقت اور محبت ہوتی ہے. حضور نے حضرت معاویہ کے چہرے پر چھینٹے مار کے فرمایا, یا معاویہ, تھا اے معاویہ, جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہے کہ حکومت ملے گی, حکومت, اور اس حکومت میں رسول اللہ کی مرضی شامل ہے. اس حکومت میں رسول اللہ کی مرضی. حضور نے فرمایا, عراق کی بستیوں سے ایک طوفان اٹھے گا, یہ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے, اور جب چاروں طرف فتنے پھیل جائیں تو شام میں چلے جانا, کیونکہ شام امن کی جگہ ہوگی. شام کس کی جگہ ہوگی؟ امن کی جگہ ہوگی. شام کس کا ملک تھا؟ شام پر حکمران کون تھا؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں, بہت لمبی بات میں نہیں کرتا, آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ جغرافیہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جغرافیہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. جدید اٹلس نے تو نقشے سارے بدل دیے, لیکن ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف محمد کے سارے اطوار اور نقوش وہ تو نہیں بدل سکتے. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا جو دور حکومت تھا یہ سوا دو سال تک تھا, سوا دو سال, اور 11 لاکھ مربع میل پر تھا. یہ آپ کا جو پاکستان ہے یہ 3.25 لاکھ مربع میل پر قائم ہے, صرف کراچی سے پشاور تک. کتنے میل؟ 3.25 لاکھ. اور سعودی عرب کا جو جغرافیہ ہے, سعودی عرب کی سلطنت بہت بڑی ہے, سعودی عرب کا جغرافیہ ہے 8 لاکھ مربع میل, پاکستان سے بھی بڑا ہے, لیکن آبادی اس کی تھوڑی ہے. اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ملک اس وقت جغرافیہ کے طور پر سودان ہے, جس کا جغرافیہ 9 لاکھ مربع میل ہے اس وقت, اور پاکستان کا جغرافیہ ہے 2.25 لاکھ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ رہے ان کا دور تھا 11 لاکھ مربع میل, سوا دو سال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خلیفہ رہے 10.5 سال تک, اور 22.5 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت قائم کی. حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے 12 سال تک, اور 12 سال تک انہوں نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. اور حضرت علی خلیفہ رہے 5.5 سال تک, اور 5.5 سال کے عرصے میں انہوں نے حکومت قائم کی 22.5 لاکھ مربع میل پر. اور حضرت حسن خلیفہ رہے 6 مہینے تک, اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی خلافت ان کے سپرد کی. اس کو شیعہ بھی تسلیم کرتے. انہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر 6 مہینے حکومت کی, اور اس کے بعد حضرت معاویہ کی خلافت کا دور. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنے کب؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں. حضرت معاویہ کے ایک بڑے بھائی کا نام تھا یزید بن ابو سفیان، ایک لڑکا یزید تھا اور جو امیر معاویہ کا لڑکا تھا جس کی وجہ سے اختلاف ہوا بعد میں، اور ایک ان کے بھائی ہیں بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان. یہ جو یزید بن ابو سفیان ہیں یہ گورنر شام تھے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. جب یہ فوت ہوئے تو ان کی جگہ پر امیر معاویہ گورنر شام بنے، اور حضرت عمر کے دور میں جب اردن فتح ہوا تو اردن کی گورنری بھی حضرت معاویہ کو مل گئی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور سے لے کر حضرت حسن کی خلافت تک، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضرت عمر کے 8 سال کے دور تک گورنر شام رہے، اور پھر حضرت حضرت عمر کے آخری 3 سالہ دور میں حضرت معاویہ گورنر شام رہے، پھر حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 سال تک گورنر شام رہے، پھر حضرت علی کے دور خلافت میں 5 سال تک گورنر شام رہے. تو اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک، یعنی 19.5 سال تک تنہ تنہا گورنر شام اور اردن اور پورے مصر کے ان بستیوں میں حکمران رہے، گورنر ہے. اور اس کے بعد جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ثابت ہو گئی، کیا حدیث تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کی جب صلح ہوئی تو بخاری شریف کی یہ حدیث پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت حسن کو خطاب کر کے کہ ان ابنی ہذا سید، یہ میرا بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سردار، ان ابنی ہذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، کیا ہے؟ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، اس میرے بیٹے حسن کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں امیر معاویہ مسلمان قرار پائے، حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، تو مسلمانوں کے 2 گروہوں سے صلح کرنے والے حضرت حسن تھے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال پہلے دی تھی. اس کے بعد حضرت معاویہ جب خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بن کر تنہ تنہا 19 سال تک، کتنے سال تک؟ 19 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہ تنہا 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. 64,65,000، جب 64,65,000 مربع میل پر حکومت قائم کی تو اس وقت دنیا کا کیا جغرافیہ تھا یہ بھی آپ ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ پوری جو دنیا ہے اس کا خشکی کا حصہ 1,20,00,000 مربع میل پر تھا، 1,20,00,000 مربع میل پر تھا خشکی کا حصہ، اور امیر معاویہ نے اس پوری دنیا کے خشکی کے اس حصے میں 64,00,000 مربع میل پر 19 سال تک خلافت کا زمانہ پایا. تو نپولین نے کہا تھا، جو مستشرقین یورپ کا سب سے بڑا جرنیل ہے، اس نے کہا تھا مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا. یہ اس کا قول حضرت معاویہ کے دور پر صادر آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک تنہ تنہا 64,00,000، یعنی دنیا کا جغرافیہ 1,20,00,000 ہے اور نصف حصہ 64,00,000 سے بھی زیادہ بنتا ہے، 64,00,000 سے تھوڑا بنتا ہے، 64,00,000 مربع میل پوری دنیا کے نصف جغرافیے سے بھی زیادہ ہے. تو گویا کہ امیر معاویہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا حکمران ہے کہ امیر معاویہ کے دور سے لے کر آج کے دور تک دنیا میں اسلام کی اتنی بڑی حکومت قائم نہیں ہوئی جتنی حکومت معاویہ بن ابو سفیان نے قائم کی. میرے بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اقتدار میں کتنی فتوحات ہوئی اس کی طرف تو توجہ کسی نے نہیں کی. فتوحات کتنی ہیں، کارنامے کتنے ہیں،
مکران تک کون آیا تھا، کابل کس نے فتح کیا تھا، کابل یہ آج افغانستان کا ملک کابل کس نے فتح کیا تھا، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، پشاور کس نے فتح کیا تھا، پشاور یہ پاکستان کا شہر پشاور، اس کو فتح کرنے والے امیر معاویہ تھے، پشاور کے شہر پہ اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بیٹھے جاؤ کیا کرتے ہو، پشاور کے شہر کو کس نے فتح کیا، میں تھوڑی دیر کے بعد اس حقیقت سے پردہ ہٹاؤں گا، یہ تو کوئی یاد نہ رہا کہ بھائی پشاور کو فتح کس نے کیا، مکران کو فتح کس نے کیا، چین کی سرحدوں کو فتح کس نے کیا، یہ قازقستان، یہ بخارا، یہ بلخ، یہ ازبکستان، یہ سمرقند، یہ بستیاں کس نے فتح کی، یہ ملک کس نے فتح کیے، ماوراء النہر کے سارے علاقے کس نے فتح کیے، افریقہ کے 300 جزیرے کس نے فتح کیے، روڈس کی وادیاں کس نے فتح کی، لیبیا کا ملک کس نے فتح کیا، بحرین کی بستی کس نے فتح کی، اور سودان کی بستیاں کس نے فتح کی، نہ فاتح کو کوئی جانتا ہے، نہ مفتو کو کوئی جانتا ہے، نہ ملکوں کو کوئی جانتا ہے، اتنا بڑا اسلام کا فاتح اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، طارق ابن زیاد کا ذکر کرتے ہو، خالد ابن ولید کا ذکر کرتے ہو، او سلطان محمد فاتح کا ذکر کرتے ہو، اور محمود غزنوی کا ذکر کرتے ہو، اور سلطان ٹیپو کا ذکر کرتے ہو، سید احمد شہید کا ذکر کرتے ہو، بڑے بڑے فاتحین کا ذکر کرتے ہو، اور معاویہ بن ابو سفیان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو، کہ معاویہ سے بڑا نہ کوئی فاتح آیا، نہ کوئی حکمران آیا، نہ کوئی جرنیل آیا، نہ پیغمبر کی احادیث پہ کا مصداق بننے والا کوئی فاتح چشمے فلک نے دیکھا، معاویہ سے بڑا بتاؤ حکمران کون ہے جس نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کی ہو، مجھے بتاؤ، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ امیر معاویہ سے بڑا کوئی حکمران بتاؤ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3600 علاقے فتح کیے، بہت بڑی فتح ہے، لیکن معاویہ بن ابو سفیان نے 5400 علاقے فتح کیے، جس نے 3600 علاقے فتح کیے اس کو جانتے ہو، جس نے 5400 علاقے فتح کیے اسے نہیں جانتے ہو، جو دنیا کا سب سے بڑا شہر کیساریا فتح کرنے والا معاویہ تھا، کیساریا کتنا بڑا شہر تھا، ساری دنیا میں سب سے بڑا شہر عرب رسول اللہ کے دور میں کیساریا تھا، اور کیساریا شہر تھا اس کے 300 بازار تھے، کتنے بازار تھے، کیساریا شہر کے 300 بازار تھے، 1 لاکھ پولیس اس شہر میں روزانہ گشت کرتی تھی، اس شہر کو امیر معاویہ کی فوج نے نہیں، امیر معاویہ نے خود جا کر پتا کیا، خود تلوار اٹھائی، خود چوکوں نے اترا، خود بازاروں میں آیا، اس شہر کو فتح کر کے دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد اس شہر کے چوک میں امیر معاویہ نے بنوائی، جنگ چمر اور صفین کی بات کرتے ہو کہ جنگ صفین ہوئی، حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اگر امیر معاویہ نے کچھ شرطیں لگائی کہ میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت اس وقت کروں گا، پہلے قاتلان عثمان کا بدلہ لو، اس بنیاد پر جنگ ہوئی کہ علی پیچھے ہٹ جاؤ، میں جانوں عثمان کے قاتل جانے، امیر معاویہ کوئی عام آدمی نہ تھا، تمہیں پتہ ہے کہ جب حضرت علی سے حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا تو قیصر روم نے خط لکھا، قیصر روم کتنا بڑی بڑی سلطنت کا حکمران تھا، اس نے کہا معلوم ہوا ہے معاویہ کہ علی تمہارے دشمن ہے، اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، تو حضرت معاویہ نے اس رومی بادشاہ کو خط کے جواب میں لکھا کہ او روم کے کتے، خط کا انداز دیکھ، اے روم کے کتے، اگر تم نے علی کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں علی کی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے چچا باپ بھائی علی کی فوج میں شامل ہو کر تیری فوجوں کا مقابلہ کروں گا، اور اگر تو پھر بھی باز نہ آیا تو میں معاویہ تنہا تنہا تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا،
تکبیر
میرے پاس وہ ترازو ہے جو ترازو کسی کے پاس نہیں ہے. میں امیر معاویہ کو اس ترازو میں پرکھتا ہوں.
امیر معاویہ کاتب رہی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کاتب رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں سے جو وحی آتی تھی اس کے 13 کاتب تھے. کتنے کاتب تھے؟ اور 13 کاتبوں میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا تھا. کتنا نمبر؟ علامہ طباطبائی ایک شیعہ مورخ ہے, وہ کہتا ہے امیر معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے, وہ تو نبی کے خط لکھتے تھے. میں نے کہا پاگل, نبی کا خط بھی وحی ہوتا ہے. نبی کا خط بھی وحی ہوتا ہے. اور امیر معاویہ نے قرآن لکھا. اور میں آپ کو ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو 112 خط لکھے. کتنے خط لکھے؟ اور 112 خطوں میں 85 خطوں کی کتابت امیر معاویہ نے کی. 85 خط حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے. 85 خط, یہ امیر معاویہ کا احباب. امیر معاویہ کاتب وحی ہیں, اور قرآن پاک نے کاتبان وحی کا ذکر کیا ہے اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے. قرآن پاک نے کتنی خوبصورت بات کہی, بڑی غور سے توجہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمت, فی صحف مکرمت, کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت, بڑی بلندی اور پاکیزگی والے. فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت, اور آگے کیا فرمایا, کتنی خوبصورت بات کہی قرآن نے کہ بی ایدی سفرت, جن ہاتھوں نے یہ قرآن لکھا, بی ایدی توجہ, بی ایدی سفرت, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا سفرت, وہ چمکنے والے. اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ چمکنے والے ہیں, شیعہ یہ کہہ سکتا تھا کہ معاویہ کا ہاتھ چمکنے والا تھا لیکن ان کا دل ٹھیک نہیں تھا. ہاتھ چمکنے والا تھا, نعوذ باللہ نیت ٹھیک نہ تھی. اللہ کو اس کجل کا پتا تھا, اس فریب کا پتا تھا, اس بدکماش لوگوں کی عادت کا پتا تھا. 14 صدیوں پہلے پروردگار نے اس کا اعلان بھی قرآن میں کر دیا کہ بھی ایدی سفرتن, اور آگے فرمایا کرام برارتن. کرام کا کیا مانا, برارا کا کیا مانا؟ علماء بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں. کرام عربی کا لفظ ہے, اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. کرام کا مانا بہت اچھے لوگ, بہت عزت والے لوگ. برارا, برارا کا مانا ساری انسانیت, ساری کائنات, ساری دنیا, ساری دھرتی. اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. کرام کا مانا بہت اچھے لوگ, بہت عزت والے لوگ. برارا, برارا کا مانا ساری انسانیت, ساری کائنات, ساری دنیا, ساری دھرتی, ساری دنیا, ساری دھرتی, ساری کائنات, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, عرش سے فرش تک, جتنی دنیا ہے. قرآن کہتا ہے برارا تن, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا صرف وہ ہاتھ نہیں چمکتے. کرام برارا تن, وہ لوگ جنہوں نے قرآن لکھا اتنے بہترین لوگ ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے اچھے, سب سے اعلیٰ, سب سے بہتر, سب سے عرفہ, سب سے بلند, سب سے نزدہ, سب سے اتقا, سب سے بلند ہیں. قرآن کہتا ہے کرام برارا تن, اور معاویہ کو بھونکنے والے تو تاریخ کا ترازو لا, میں کرام برارا کا ترازو پیش کرتا ہوں. تو تاریخ لا, میں کرام پیش کرتا ہوں. تو تاریخ کی تقریر لا, میں کرام برارا کا ترازو لاتا ہوں. اور ساری کائنات کی تاریخیں ایک طرف, کرام برارا ایک طرف. کو گل پلے بھی پہیے نہیں آئی سمجھ.
نہیں آئی سمجھ
آئیے
کیا سمجھ آئی؟ امیر معاویہ نے قرآن کے اس انداز پہ امیر معاویہ نے قرآن کے اس محور اس مرکز اس الساق و ارتباط کے محور بن کر پوری دنیا کو بتایا میں کرام البحرہ کا مصداق ہوں. مسلمانوں 1400 سال ہو گئے, کرام البحرہ کا مقابلہ کون سی تاریخ کر سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کرام البحرہ سب سے بہتر لوگ پوری انسانیت میں جو سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں وہ ہے کرام البحرہ کے ساری کائنات میں جنہوں نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ بڑے عزت والے ہیں. اب تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ طبری کہے معاویہ برا تھا, قرآن کہے کرام البحرہ, ابن ہشام کہے معاویہ برا تھا, قرآن کہے کرام البحرہ, شیعہ کہے معاویہ برا تھا, قرآن کہے کرام البحرہ, کوئی مفکر کہے معاویہ برا تھا, قرآن کہے کرام البحرہ, کوئی عالم کہے کہ معاویہ ٹھیک نہیں تھا لیکن قرآن کہے کرام البحرہ. 1400 سال میں شیعہ بھوکے, سنی بھوکے, مولوی بھوکے, پیر بھوکے, تاریخ دان بھوکے, مفکر بھوکے اور شیعہ نواز بھوکے اور کوئی پروفیسر, کوئی قلمکار, کوئی لکھنے والا معاویہ کو بھوکے. میں کہوں گا تیرا بھوکنا ایک طرف, تیرا منبرارا کا رتبہ ایک طرف. کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ امیر معاویہ نے کیا فرمایا ہے؟ توجہ میری طرف. امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے. حضرت معاویہ کی پیغمبر سے کتنی رشتے داریاں ہیں؟ یاد کتنی رشتے داریاں بتاؤ, کتنی رشتے داریاں تھیں؟ پکا نہ مارو, پکا نہیں مارو. حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے رشتے داریاں کتنی تھی؟ اگر میں کہوں گناؤں تو نہیں گنا سکو گے, ایسی بات نہیں کرو. کتنے رشتے داریاں؟ حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک رشتے داری کہ حضرت معاویہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت معاویہ کی بہن تھی ام حبیبہ, لیکن حضرت معاویہ کی رسول اللہ سے 4 رشتے داریاں تھیں. کتنے رشتے داری؟ کتنے رشتے داری؟ پہلی رشتے داری کہ حضرت معاویہ اور رسول اللہ کے پردادا ایک ہیں, حضرت ہاشم. پہلی رشتے داری کہ حضرت معاویہ اور رسول اللہ کے پردادا ایک, یہ رشتے داری ہے یا نہیں؟ اور دوسری رشتے داری کہ حضرت معاویہ کے گھر میں جو بیوی تھی ان کا نام تھا قریبۃ الصغرا, اس قریبۃ الصغرا کی بہن تھی میمونہ بنت حارث جو رسول اللہ کی بیوی تھی. تو حضرت معاویہ رسول اللہ کے ہم زلف بنے. کیا بنے؟ کتنے رشتے داریاں؟ تیسری رشتے داری کہ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ جن کا پہلا نکاح ایک دوسرے آدمی سے ہوا تھا, جب وہ فوت ہو گیا تو ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا, تو ام حبیبہ امیر معاویہ کی چھوٹی بہن ہے. کون سی بہن ہے؟ ام حبیبہ کا نام تھا رملا. کیا نام تھا؟ رملا, را میم لام ہا, رملا. کیا نام تھا ام حبیبہ کا نام؟ کیا تھا؟ رملا, رملا. اور یہ جو رملا حبیبہ ہے یہ حضرت معاویہ کی چھوٹی بہن ہے. تو اس رشتے کی بنیاد پر حضرت معاویہ پوری امت کے ماموں بنے. ماموں باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے,
جو باپ کو دھونکے اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا. امیر معاویہ پوری امت کے ماموں. تین چوتھی رشتہ داری. چوتھی رشتہ داری یاد رکھو گے تو بتاؤں. رکھو گی گلا تو میرا ویسے بہ گیا تو جڑی گلا کر رہے ہیں وہ یاد رکھو. ہے تو جو آپ اب دیکھیں حضرت معاویہ کی ایک لڑکی کا نام صفیہ تھا. کیا نام تھا؟ ایک لڑکی کا کیا نام تھا؟ اور حضور علیہ السلام کے ایک نواسے کا نام عبداللہ تھا جو حضرت عثمان غنی کے لڑکے تھے اور حضرت رقیہ کے بطن سے تھے. ان کے بارے میں ایک روایت گھڑی گئی کہ یہ بچپن میں فوت ہو گئے اور ان کے آنکھ میں مولوی نے چونچ ماری اس بیماری سے فوت ہو گئے. بعض علماء نے اس روایت کو موضوع لکھا کہ یہ من گھڑت ہے اور یہ لڑکا عبداللہ بڑا ہوا جوان ہوا. یہ عبداللہ حضور علیہ السلام کا کیا لگا؟ نواسا. حضور کے نواسے اس عبداللہ کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی صفیہ سے ہوا تو گویا کہ حضرت معاویہ کی جو لڑکی ہے صفیہ یہ رسول اللہ کے داماد حضور علیہ السلام کے نواسے کی بیوی بنی. رشتہ داریاں کتنی ہوئی یاد رکھو گے؟ یاد رکھو گے نا؟ ایک اور بات کہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ صحیح حدیث ہے, مرفوع حدیث ہے. اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول جیشن من امتی یغز البحر فقد اوجبو. میری امت میں جو شخص پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. یہ حضور کے حدیث. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے کہ یہ حدیث حضرت معاویہ پر کیسے فٹ آتی ہے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی. سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق سوائے معاویہ کے اور دنیا میں کوئی نہیں. معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی فوجوں کے کوئی نہیں. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں آئے صلح حدیبیہ کے بعد حضرت معاویہ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کلمے کا اظہار فتح مکہ سے چند دن پہلے کیا. حضرت معاویہ حضور کے خادم تھے, کام کرتے تھے, حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں, حضور کی خدمت میں رہتے ہیں. ایک غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا اور آ کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. چلتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ اپنا کوئی خادم میرے ساتھ بھیجیں تو ایک منزل دور یعنی 7 میل دور میرے ساتھ آ جائے تو میں وہ ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیج دوں. حضور نے ارد گرد دیکھا, حضرت انس اور دوسرے کوئی صحابی نظر نہ آئے تو حضور نے فرمایا معاویہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. حضرت معاویہ حضور کی خدمت میں آئے تھے, چند مہینے ہوئے تھے حضور کی خدمت کرتے تھے. حضور نے فرمایا معاویہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. جب وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ چلنے لگا حضرت معاویہ بھی اٹھ کر ساتھ چل پڑے. حضرت معاویہ کا جو جوتا تھا یہ دوسری طرف پڑا تھا لیکن حکم رسول اللہ کا تھا کہ اس کے ساتھ چلو. جوتا لینے جاتے شہزادہ چلا جاتا تو ننگے پاؤں اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے. 9-10 بجے دوپہر کا وقت, صبح کا وقت ہوگا, دھوپ تھی, عرب کی گرمی, صحرا, ریت, آگ برستی ہے لیکن حضرت معاویہ ننگے پاؤں اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے. جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے, ہے توجہ آپ کی, مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لو, بڑی گرمی اور دھوپ ہے. اس نے کہا کہ میں تجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کر سکتا, میں شہزادہ. حضرت معاویہ خاموش ہو گئے. چند قدم چلے تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تم تو سواری پہ سوار مجھے نہ کرو لیکن اپنا جوتا ہی مجھے دے دو کہ میں تیرا جوتا پہن لوں, میں دھوپ میں ریت پر پیدل چل رہا ہوں. اس نے جواب میں کہا او نوجوان, تو محمد کا کمی ہے اور میں شہزادہ. تو محمد کا کمی ہے اور میں شہزادہ. یہ لفظ اس نے
حضرت معاویہ 7 میل گئے، اس کے گھوڑے کے ساتھ بھاگتے رہے، عرب کی ریت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، حکم رسول اللہ کا تھا، امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ امیر معاویہ عام کسی آدمی کے لڑکے نہیں تھے، مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، سردار مکہ کے لڑکے تھے، خود بھی سردار تھے، لیکن حکم ساری دنیا کے سردار کا تھا۔ امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں، میں واپس چلتا ہوں، نہیں، حکم پیغمبر کا تھا۔ معاویہ 7 میل تک چلتے رہے، اس نے حضور کی خدمت میں جو تحفہ دینا تھا تحفہ دیا۔ حضرت معاویہ انہی قدموں سے واپس آئے، اور انہی قدموں سے جب حضرت معاویہ واپس پہنچے، مدینہ منورہ میں آئے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، حضرت معاویہ کے پاؤں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، چہرے پہ پسینہ، کپڑے خون، پسینہ آلود تھے۔ حضور نے دور سے دیکھا کہ معاویہ سامان اٹھا کر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، معاویہ تجھے کیا ہوا، تیرے پاؤں میں جوتا نہیں؟ حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ، اگر میں جوتا پہنتا وہ شہزادہ نکل جاتا، آپ کے حکم کی وجہ آوری نہ ہوتی، میں تو آپ کے حکم کی وجہ سے چلا تھا۔ راستے میں نے اس سے جوتا مانگا، اس نے کہا کہ میں جوتا تجھے نہیں دوں گا۔ جب میں نے زور دیا، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے، میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا تو محمد کا نوکر ہے، میں چھپ کر گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان۔ مسلمانوں، جب امیر معاویہ ملک کے شام کے گورنر بنے، 20 سال گورنر رہے، اس کے بعد پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، پوری دنیا کے حکمران بن گئے، 64 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے۔ جب امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے، کچھ عرصے کے بعد حضرت معاویہ کی فوجیں غسان کے ملک کو فتح کرنے گئیں، کچھ دنوں کے بعد غسان فتح ہو گیا، قیدی آئے، 600 قیدی حضرت معاویہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو 600 قیدیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جب قیدی امیر معاویہ کے سامنے لائے گئے، تو ان قیدیوں میں سب سے آگے جو قیدی تھا وہ غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا۔ امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، 600 آدمی رسیاں ہاتھوں میں بندھی ہوئی، اور وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ جس نے کہا تھا میں شہزادہ ہوں تو محمد کا کمی ہے، اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، اس کے دونوں ہاتھوں کو کھول دو اور اس کو میرے شاہی مہمان خانے میں پہنچا دو۔ جب اسے رسیاں کھولی گئی، حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ لایا گیا، تو وہ حیران ہوا، وہ امیر معاویہ کو دیکھتا ہے، کئی دن تک دیکھتا رہا، اور ایک آدمی سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص میں نے کہیں دیکھا ہے، یہ جو امیر المومنین ہے یہ میں نے کہیں دیکھا؟ اس نے کہا یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے، یہ رسول اللہ کا خادم ہے۔ تو حضرت معاویہ نے تو پہلی شکل میں پہچان لیا تھا، حضرت معاویہ کے سامنے آیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا، حضرت معاویہ نے اسے رہا کر دیا اور اسے 10,000 درہم ہدیے کے طور پر دیا، اور کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا، میرے باپ نے زیادتی کی، میں نے کہا تھا مسلمانوں سے جنگ نہ کرو، لیکن وہ خود مارا گیا، مجھے بھی رسوا کیا۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ 10,000 درہم دیتا ہوں، تیری سلطنت گجڑ گئی، تو غریب ہو گیا، تو شہزادہ تھا، یہ 10,000 درہم لے جاؤ۔ 10,000 درہم تو پکڑ لیے، لیکن پکڑ کر کہتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، آپ بتائیں اپنا نام۔ کہنے لگے، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ اس نے کہا، بتاؤ۔ تو فرمانے لگے، میں محمد کا کمی ہوں۔ علماء کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، کہ جب حضرت معاویہ نے فرمایا میں محمد کا کمی ہوں، اس کے چہرے پہ پسینہ آیا، وہ کانپنے لگا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، تو نے اپنی روایت پہ عمل کیا، میں نے محمد کی سنت پہ عمل کیا، تو نے یہ کہا کہ میرا جوتا بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے انعام دیتا ہوں اس لیے کہ میرے محمد کی یہی سنت ہے۔ اہلم من امتی معاویہ، احلم بن امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسا حوصلے والا بھی کسی نے دیکھا؟ ایسا حوصلے والا. مسلمانوں وہ حدیث یاد کرو. کون سی حدیث ہے؟ اول جیش من امتی یغزل بحر فقط اوجب. یہ بخاری شریف میں حدیث. حدیث کا پہلے معنی سمجھو. حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے باہر ام ہانی اپنی پھوپھی کے گھر آرام فرما تھے. ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے. دوپہر کا وقت. ام ہانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اچانک اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، اور میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں. حضور نے فرمایا، ام ہانی تو نہیں دیکھتی، تجھے نہیں پتا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا. میں نے ابھی خواب میں دیکھا، ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اے ام ہانی تو گواہ ہو جا کہ اول جیش من امتی یغزل بحر فقط اوجب، جو میری امت کا لشکر سمندروں میں پہلی جنگ لڑے گا اس پر میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جنت واجب ہو گئی. یہ مدینہ مکہ مکرمہ کی بات ہے. جب حضور نے یہ حدیث فرمائی تو ایک 10-12 سال کی لڑکی وہاں بیٹھی. آپ حیران ہوں گے کہ وہ لڑکی حیران ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا اس پر جنت واجب ہو گئی. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. اس لڑکی کا نام تھا ام حرام. کیا نام تھا؟ اس لڑکی کا نام ام حرام تھا. 12-14 سال کی لڑکی ام حرام. حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا، اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کر. دعا ہو گئی، بات ہو گئی، ختم ہو گئی. میرے بھائی، ام حرام کہتے کہ بعد میں، یہ روایت ام حرام سے منقول ہے، ام حرام کہتی ہے کہ بعد میں میری شادی ایک مشہور صحابی حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ مدینہ میں ہوئی. مدینہ منورہ میں میری شادی ہوئی. میں نے حضور سے دعا کرائی تھی کہ بحری لشکر میں مجھے بھی اے اللہ شریک کر. مجھے یقین تھا کہ میری موت نہیں آئے گی جب تک میں اس لشکر میں شریک نہ ہوں. لیکن رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری شادی ہو گئی، ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا گزر گیا، فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا گزر گیا، عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ آیا. میں گھر میں بیٹھی ہوں، میرے شوہر سعد بن عبادہ بیٹھے ہیں. مدینہ کی گلیوں میں ایک آدمی اعلان کر رہا ہے، او مدینہ کے لوگوں، او مدینہ کے بسنے والوں، معاویہ بن ابو سفیان کو امیر المومنین عثمان غنی نے شام کے علاقے میں بحری لڑائیوں کی اجازت دے دی ہے، بحری لشکر کی اجازت دے دی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اجازت مانگی تھی کہ روم کے اس سمندر میں مجھے اسلام کی جنگ لڑنے کی اجازت دو. حضرت عمر نے فرمایا تھا، فوجیں قادسیہ کی جنگ میں بڑی مصروف ہیں، میں تجھے اجازت نہیں دیتا. لیکن عثمان غنی کا زمانہ آیا، حضرت عمر امیر معاویہ نے پھر اجازت مانگی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی. جب اجازت دی تو حضرت معاویہ نے کیا کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت ملنے کے بعد شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹنے کا حکم دیا اور 40,000 فوجیوں سے کہا کہ 40,000 فوجی شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کریں. 40,000 فوجیوں نے امیر معاویہ کے کہنے پر بحری جہاز بنانے شروع کیے. 6 مہینے کی مدت میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر 1,750 بحری جہاز امیر معاویہ نے تیار کیے. کتنے جہاز؟ 1,750. دنیا عالم کا یہ سب سے بڑا عجوبہ تھا کہ 1,750 بحری جہاز. اس وقت پاپا روم نے ایک خطبہ دیا تھا دریا میں، پاپا روم نے کہا تھا، او عیسائیو آج اسلام کو عمر نے عرب سے عجم تک پہنچا دیا، اگر یہ بحری لشکر تیار ہو گیا اور اس بحری بیڑے نے اس سمندر کا سینہ چاک کر دیا تو یہ اسلام عرب سے نکل کر جو عجم میں پہنچا ہے یہ عجم سے نکل کر یورپ میں پہنچے گا، اس لیے او عیسائیو آؤ اس لشکر کو روکو، آؤ معاویہ بن ابو سفیان کو روکو، لیکن پاپا روم نے جو بحری بیڑا تیار کیا تھا وہ 800 جہازوں پر مشتمل تھا اور جو معاویہ بن ابو سفیان کا بحری بیڑا تھا وہ 1750 بحری جہاز پہ مشتمل تھا، اور جب وہ بحری بیڑا بحر اوقیانوس میں ڈالا گیا، امیر معاویہ کا بحری بیڑا بحر اوقیانوس میں ڈالا، اور جب وہ چلنے لگا تو عیسائیت نے کہا کہ اب پوری دنیا میں عیسائیت پر غلبہ مسلمانوں کا ہو جائے گا اور معاویہ بن ابو سفیان کی قوت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ شام مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے، او مدینہ کے لوگوں جس نے بحری لڑائی میں شرکت کرنی ہے وہ تیار ہو جائے، معاویہ بن ابو سفیان اسلام کا پہلا بحری بیڑا بنا رہے۔ ام حرام کہتی ہیں یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آئی، حضور نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجبو۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے بیان کردہ یہ حدیث یاد کر لی تھی، جب میری بیوی نے کہا کہ وہ لوگوں وہ ساتھ جنت لینے کا وقت آ چکا ہے، آؤ جنت لیں، آؤ محمد کے دروازے پہ چلیں، آؤ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، تو ساتھ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے اور اپنے لیے دو سواریاں تیار تھیں، سامان باندھا، مدینہ سے چل پڑے، ملک شام پہنچے، امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں اور جو پہلی لڑائیوں میں جن فوجیوں نے جانا تھا ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، مشقیں بنی ہوئی ہیں، ایک طرف وہ فوجی تھے، ایک طرف قرآن کے کاریوں کی جماعت تھی، ایک طرف اسلام کے فوجیوں کا دستہ تھا۔ میں وہاں چلا گیا، امیر معاویہ نے پوچھا کون ہے، میں نے کہا میں سعد ابن عبادہ ہوں، میں نے کہا امیر المومنین میں تمہارے اے گورنر شام میں تمہارے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میری بیوی نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزل بحر فقط اوجبو۔ جب امیر معاویہ نے رسول اللہ کی حدیث سنی، علماء کہتے ہیں معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے اس تخت پہ بیٹھا ہوا معاویہ رو پڑا کہ میرے لیے یہ حدیث آج صادق آ رہی ہے، یہ حدیث سچی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے سعد ابن عبادہ کو لشکر میں شریک کیا، ان کی بیوی ام حرام کو شریک کیا، اور بعد میں یہی ام حرام اسی لشکر میں بحر اوقیانوس کے سفر میں قسطنطنیہ کے علاقے میں جا کر یہ عورت ام حرام شہید ہوئی، سعد ابن عبادہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ام حرام کی قبر قسطنطنیہ کے ساحل پر ابو ایوب انصاری کی قبر کے پاس آج بھی بنی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، جو ترازو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک ترازو ہے والسابقون الاولون کا، ایک ترازو ہے والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک یہ ترازو ہے، اور ایک ترازو ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ، ایک یہ ترازو ہے، اور ایک ترازو ہے اول جیش یغزو البحر فقط اوجبوا، ایک یہ ترازو ہے، اور ایک ترازو ہے اہل من امتی معاویہ، اور ایک یہ ترازو ہے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامۃ وعلیہ الدعوۃ من نور الایمان، کہ معاویہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ مسلمانوں بتاؤ کس ترازو کو تولو گے، کس ترازو کو پرکھو گے؟ میرے پاس ترازو ہے والذین اتبعوهم بإحسان کا، میرے پاس ترازو ہے فی صحف مکرمۃ کا، کرام بارہ کا، میرے پاس ترازو ہے اول جیش کا، میرے پاس ترازو ہے یا رسول اللہ معاویہ یوم القیامہ کا، میرے پاس ترازو ہے اہل من امتی معاویہ کا، میرے پاس ترازو ہے
اللہم جعل معاویتا حاضیم مہدیا، اے اللہ معاویہ کو حاضی بھی بنا مہدی بھی بنا، میرے پاس یہ ترازو ہے، میرے پاس ترازو قرآن ہے، تیرے پاس ترازو تاریخ ہے، میرے پاس ترازو حدیث ہے، تیرے پاس تاریخ کا چیترا ہے، وہ تاریخ کے چیترے جو اس ترازو سے ٹکرائیں گے پاش پاش ہو جائیں گے، قرآن کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا آج بھی بھاری، مسلمانوں ہیں تو بچو میری بات سمجھے ذرا، پاکستان کا جو شہر ہے علاقہ ہے بلوچستان، اس کو تاریخ کی زبان میں بلوچستان نہیں کہتے، پرانی تاریخ میں اس کا نام ہے قفقاز، یہ قفقاز اس کا نام ہے بلوچستان، کلات کا نام اور قفقاز کا نام ملتا ہے، یہاں پر ایک راجا تھا راجا ارمنی اسے کہتے ہیں، اس کو خبر ملی کہ آخر الزمان رسول آ چکا ہے، تو اس نے چند آدمیوں کا ایک قافلہ تیار کیا اور سواریاں تیار کی اور یہ کہا کہ آخر الزمان نبی کی خبر مدینہ منورہ سے لے کر آؤ، اگر آخر الزمان نبی آ چکا ہے تو مجھے بتاؤ میں بھی جاؤں گا، لیکن آخر الزمان نبی کے لیے یہ دو چیزیں تحفے میں بھیج رہا ہوں، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، اس نے آخر الزمان پیغمبر کے لیے تحفے میں دو چیزیں بھیجی، ایک چیز زنجبیل جسے عربی زبان میں زنجبیل کہتے ہیں اور اردو میں جسے ادرک کہتے ہیں، ادرک یہ جانتے ہو ادرک، یہ ادرک ہے اسے عربی میں زنجبیل کہتے ہیں، اور اس وقت ہندوستان کے اندر یہ ادرک بہت ہوتی ہے، ادرک کا جو پھل ہے یہ پانی میں ایک برتن کچا برتن تھا اس میں یہ ڈالا اور پانی ڈالا سواری کے اوپر رکھا تاکہ یہ خشک نہ ہو جائے، یہ رسول اللہ کے پاس ہدیے میں بھیجا، اور ایک ساگوان کی لکڑی بھیجی، حضور علیہ السلام نے ادرک کو تناول فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ادرک کو خود تناول فرمایا اور آپ نے اس کو پسند کر کے فرمایا کہ یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے ادرک، اور دوسرا ساگوان کی لکڑی آپ نے بڑی پسند فرمائی اور فرمایا کہ میرے لیے جو چارپائی بناؤ وہ اس لکڑی کی بناؤ، چنانچہ حضور علیہ السلام کے لیے جو چارپائی بنائی گئی وہ ساگوان کی اسی لکڑی کی تھی، اور حضور علیہ السلام کی جو چارپائی تھی وہ اس لکڑی کی تھی، اور حضور علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ اسی چارپائی پر آرام فرما تھے اور اسی چارپائی پر آپ کا جنازہ اٹھا، وہ ہندوستان سے لکڑی گئی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے استعمال میں وہ چارپائی تھی، جب ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا تو صدیق اکبر نے وہ چارپائی اپنے استعمال میں رکھی، تو صدیق اکبر کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا، اور جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ ڈالا، اور جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور کچھ چیزیں نیلام ہوئیں تو یہ چارپائی بھی ان نیلامی والی چیزوں میں آئی، اور اس چارپائی کی نیلامی 4000 درہم لگی، کتنی نیلامی؟ اور 4000 درہم کی یہ چارپائی امیر معاویہ نے خرید لی، اور بعد میں امیر معاویہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا، امیر معاویہ کو رسول اللہ سے عشق تھا، ایک صحابی کا نام تھا حضرت عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی تھے، حضرت معاویہ کو پتا چلا کہ ان کے پاس رسول اللہ کی چادر ہے، حضرت معاویہ سفر کر کے تخت خلافت پر حالانکہ بیٹھے ہیں سفر کر کے اس کے پاس گئے، لمبا سفر کر کے، اور کہا ساری حکومت دیتا ہوں نبی کی چادر دے دو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب امیر معاویہ مدینہ تشریف لاتے تھے تو حضرت معاویہ کے عرض کرتے اماں حضور کے کپڑے دکھاؤ، میں رسول اللہ کے کپڑے دکھاتی تو معاویہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر روتے، کپڑے آنکھوں سے لگاتے، حضور کے بال مبارک آنکھوں سے لگاتے، ایک صحابی ان کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا، جب وہ شام آتے تو حضرت معاویہ ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے کہ اے نوجوان میں تیرے لیے اس لیے آیا ہوں کہ تیرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا، مسلمانوں یہ نبی کا عشق تھا، یہ کس کا عشق تھا؟ کوئی بات میری سمجھ میں آ بھی نہیں ہے کوئی،
حضرت معاویہ کو پتا چلا کہ کابل اور پشاور کے اندر کچھ لوگ مسلمان پہنچے اور دوسرے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں. حضرت معاویہ نے ایک لشکر 12,000 مسلمانوں کا تیار کیا, جس لشکر کی قیادت سپرد کی سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سنان ابن مسلمہ, علامہ بلادری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ سنان ابن مسلمہ 12,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے کابل پہنچے, کابل فتح کیا, اور پھر اسی سنان ابن مسلمہ نے پشاور آ کر فتح کیا. یہ سن 45 ہجری کا واقعہ ہے کہ 45 ہجری میں حضرت معاویہ کی بھیجی ہوئی فوج نے پشاور فتح کیا, اور پشاور سے 4 میل کے فاصلے پر جو اصحاب بابا کے نام پر قبر بنی ہوئی ہے, یہ قبر اسی صحابی حضرت سنان ابن مسلمہ کی قبر ہے, اور وہ امیر معاویہ کا بھیجا ہوا اور امیر معاویہ کا بھیجے ہوئے لشکر کا سپہ سالار. مسلمانوں, اتنا بڑا جنرل, اور یہ علامہ بلاغری نے فتوح البلدان میں اس کو نقل کیا, تو مسلمانوں, اتنا عظیم انسان جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا, اس کو صرف چند باتوں پر حدف تنقید بنایا جائے. یہ ایک چٹ آئی ہے, ایک سوال ہے کہ حضرت علی نے قاتلان عثمان کا ساتھ کیوں دیا؟ حضرت علی نے قاتلان عثمان کا کوئی ساتھ نہیں دیا, یہ بات یاد رکھیں. حضرت علی مجتہد تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ میری حکومت پہلے مستحکم ہو جائے اور اس کے بعد ہم قاتلان عثمان سے بدلہ لیں گے. حضرت معاویہ بھی صحابی رسول ہیں, حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں. حضرت علی اور امیر معاویہ میں ہم کسی کو غلطی پر مبنی قرار نہیں دے سکتے. حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے, حضرت علی بھی مجتہد تھے. ان کی رائے تھی کہ بدلہ بعد میں لیا جائے گا, حضرت معاویہ کی رائے تھی کہ بدلہ پہلے لیا جائے گا. اس میں نہ حضرت علی کی کوئی بدنیتی ہے نہ حضرت معاویہ کی کوئی بدنیتی. یہ لکھا ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی کو ممبر رسول پر بیٹھ کر سب و شتم امیر معاویہ کیا کرتے تھے. یہ غلط بات ہے, یہ شیعہ کی کتابوں میں ہے, اور ایسی تاریخ پر کروڑ مرتبہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. اور اس تاریخ کے اندر صرف یہ نہیں لکھا کہ حضرت علی کے اوپر لعنت بھیجتے تھے, بلکہ یہ بھی لکھا کہ امیر معاویہ پر حضرت علی کی طرف سے لوگ بھی لعنت بھیجتے تھے. ان دونوں روایات کو ہم گندی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. جو ان روایات کو صحیح کہتا ہے ہم اسے بھی گندی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. پھر جو کیا ہو گیا آپ, جس بات کا پاگل ہو گیا, یہ بات اور یار سوالات کا جواب سنو. خطاب کے بعد یہ بھی فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کے کیا اختلافات ہیں. مولانا فضل الرحمان چھوڑیں گی کیا, ٹھہرے, اختلافات بیان کریں یا نہ کریں یہ اور بات ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ اختلافات آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارے ہیں. ٹھہر جو میرا بھائی, کوئی بات نہیں, آپ عجیب بات کر رہے ہو, مجھے اس کا زیادہ علم ہے. ٹھہر جائیں, یہ سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کا کیا اختلاف ہے. ہمارا کوئی اختلاف نہیں مولانا فضل الرحمان سے, یہ یاد رکھیں. اگر کسی بات میں آپ کو کوئی اختلاف نظر آیا تو بتائیں. ہماری زبان سے ان کے خلاف کوئی لفظ کوئی بات آج تک نکلی ہو تو بتائیں کسی جگہ پر. مولانا فضل الرحمان ہمارے بزرگ ہیں, قابل احترام ہیں. مولانا سمیع الحق صاحب ہمارے بزرگ ہیں, قابل احترام ہیں. اور اسی طرح جو بریلوی علماء میں ہمارے کئی محترم لوگ ہیں جو سپاہ صحابہ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. سپاہ صحابہ تمام اکابرین اور بزرگوں کا احترام کرتی ہے, اور اسی پالیسی پر گامزن. اور سپاہ صحابہ انشاءاللہ 5 فروری سے اسلام آباد کے لیے جو مارچ صادق آباد سے شروع کر رہی ہے, تمام مشکلات اور اختلافات کے باوجود انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا, اور حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ سپاہ صحابہ اپنے موقف پر یقین رکھتی ہے. اور یہ ناموس صحابہ کا جو پروگرام ہے ریلی کا, یہ ریلی کا پروگرام کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ کاروان ہے جو ناموس صحابہ بل کے لیے رائے عامہ کو ہموار کر رہا ہے. واخر تعوانا الحمد للہ.
مورخہ 3 فروری 1993 بمقام جامع مسجد رانگی واڑہ لیاری کراچی, علامہ ضیاء الرحمان فاروق.